بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1912 سے 19 کے فون سے 20 اور 21 کا فون دو پاروں کی تلاوت ہوئی ہے. آج جو مضامین قرآن پاک کے اندر پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پر ہے. قرآن پاک میں سب سے زیادہ واقعات کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں اور زیادہ تفصیل اس میں پائی جاتی ہے. کم و بیش ہر پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا کچھ نہ کچھ حصہ پایا جاتا ہے. ایک تو وجہ خاص یہ بتاتے ہیں علماء کہ اس سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے اس میں بڑی کتاب وہ تورات ہی تھی، کیونکہ انجیل میں احکام زیادہ نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اتری، ایسے ہی زبور میں بھی جو داؤد علیہ السلام پر اتری. زبور اور انجیل یہ دونوں تورات کے بعد نازل ہوئے ہیں. احکام اور مسائل پوری مستقل شریعت جو ہے وہ تورات میں زیادہ تھی. تو تورات کے ماننے والے جو تھے وہ اہل حق سمجھے جاتے تھے پہلے، تو وہ اگر اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں تو لوگوں کو بڑا اشتباہ تھا کہ بھائی وہ جاننے والے لوگ ہیں، وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس میں گڑبڑ ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر ان کے واقعات بیان فرمائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا نہ ماننا کس وجہ سے ہے. دوسری بات خاص یہ ہے کہ چونکہ وہ مستقل کتاب دیے گئے تھے، مستقل شریعت ان کے پاس تھی، تو جو کتاب دیا جاتا ہے جیسے ہم لوگ قرآن پاک دیے گئے مسلمان بات کے، تو وہ اور ان کے نبی ان کے ساتھ میں کس طرح کا برتاؤ انہوں نے کیا، تو یہ مسلمان اس طرح کا برتاؤ اس کتاب کے ساتھ میں نہ کریں. اللہ کی جو کتاب ہے اس کے ساتھ یہ مسلمان برتاؤ نہ کریں، اور اللہ کے جو نبی ہیں ان کے ساتھ اس ویسا برتاؤ نہ ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے واقعات ان کے قرآن پاک میں جگہ 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 بیان کیے گئے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر یہ بات فرمائی کہ تم پچھلی کتاب والوں کے طریقے کی پوری طرح اتباع کرو گے، جیسے ان لوگوں نے کیا ویسا تم کرو گے، حتیٰ کہ حزب النعل بالنعل، ایک جوتا دوسرے جوتے کے مماثل جیسے ہوتا ہے ویسے تم ان کی مماثلت اختیار کرو گے اس کتاب کے ساتھ میں بھی اور ہمارے پیغمبر کے ساتھ میں بھی. تو وہ تنبیہ کرنی بھی مقصود ہے کہ یہ امت میں سے جو اپنے آپ کو بچا سکیں اس بد روش سے، اس غلط روش سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ہم کو ایڈوانٹیج بہت ہے، بینیفٹس بہت ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے حبیب تھے، رعایت بہت زیادہ دی گئی اور ثواب میں بھی زیادہ ہمیں رکھا گیا، اعمال ہمیں بہت دیے گئے چھوٹے چھوٹے جس میں ثواب بہت زیادہ ہے، اعمال کی ایسی کائنڈس دی گئی، قسمیں دی گئی ہیں کہ اس کے اندر آدمی ہزاروں سالوں کا ثواب اپنی زندگی کے اندر لکھوا لے سکتا ہے. تو بحیثیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے نرمی بھی ہے ہمارے ساتھ اور ثواب کی زیادتی بھی ہے ہمارے ساتھ اور سہولتیں بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکات اور اثرات بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم آخری امت ہیں اس لیے خاص رعایت بھی ہے ہمارے ساتھ. لیکن اللہ کی پھر بھی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جیسے انہوں نے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا تو ان پر لعنت ہوئی، اب یہ امت اگر مذاق اڑائے گی تو لعنت تو اس پہ بھی ہوگی. انہوں نے اللہ پاک کے حکموں کے ساتھ یعنی روگردانی کی اور اس میں ہیرا پھیری کی اور اس کے اندر ایکسکیوز نکالے. آپ اندازہ کریں گے کہ بحیثیت قوم بعض لوگوں میں ہوشیاری اور مکاری ہوتی ہے. آج تک بھی ان لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اللہ کے حکم کو کیسے توڑنا. تو یہ امت میں بھی افراد کرتے ہیں، مجموعہ نہیں کرتا، وہاں تو مجموعہ کا مجموعہ کرتا ہے. ابھی حال میں چند دن پہلے ایک واقعہ میرے سامنے آیا جس سے ہم مینٹالٹی کو سمجھ سکتے ہیں. ایک صاحب نے ایک خاتون سے جو اس قوم کی ماننے ان کتاب کی ماننے والی ہے یہ کہا کہ جیسے عورتوں کے ہمارے عورتوں کے پاس میں بالوں کا پردہ ہے تمہارے پاس میں بھی بالوں کا پردہ ہے، تو تم اپنے بالوں کا پردہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ پوچھا ایک مسلمان نے کسی سے، تو کہنے لگے ہم تو ابھی بھی کرتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم ٹخلے ہو جاتے ہیں اور اوپر سے یہ وگ لگا دیتے ہیں. تو ہم وگ کو کھولتے ہیں لوگوں کے سامنے، اپنے بال نہیں کھولتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں مکاری، اللہ کے حکموں کے ساتھ میں مکر کرنا، چال چلنا، کہ یہ بھی ہو جائے کہ صاحب ہم نے اپنے بال کہاں دکھائے، اور یہ بھی ہو جائے کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے یعنی عورت کا جو کام ہے کہ وہ مرد کو متاثر کرے، اس کا ذہن بہکاوے اور اس کو عیاشی میں بدماشی کی طرف اس کا ذہن متوجہ کرے، وہ کام بھی ہو جائے ساتھ ساتھ. مقصد تو وہی ہوتا ہے نا، بے حجابی بے پردگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ انسانیت کے اندر بدتمیزی پیدا ہو زیادہ سے زیادہ، اور لوگ شہوانیت کی طرف، حیوانیت کی طرف اور جنسیت کی طرف زیادہ زیادہ چلیں، روحانیت سے دور ہوں. خاص مقصد بے پردگی کا یہ ہوتا ہے، اور خاص مقصد پردے کا روحانیت ہے. جتنا زیادہ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی بزرگ کا، پیغمبر کا، نیک آدمی کا جب ذکر ہوگا آپ کو، تو اس کے حیوانیت والے سیکشن سے کبھی گفتگو نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو جنس رکھا ہے، عورت کے ساتھ میں تعلقات والی جو بات رکھی ہے، جو جذبات رکھے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے انجوائمنٹ کے شکلیں پائی جاتی ہیں، گانا ہے، بجانا ہے، موویز ہیں، صورت دیکھنا ہے، بات کرنا ہے، عورت سے تعلق کرنا ہے، اور جناب والا عورت سے عورت کو دیکھنا ہے، عورت کے ساتھ تنہائی میں بات چیت کرنا ہے، اسے مصافحہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، اللہ بلا جتنے کام ہیں، ان سارے کاموں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ جو بدکاری والی اور فحش والی جو لائن ہے، اس لائن کی طرف انسان کا ذہن ان حدود میں جائے جو شریعت نے مقرر کی ہیں، اس کے علاوہ نہ جائے. کیونکہ وہ تو انسانی فطرت ہے، اس وجہ سے شادی کا نظام رکھا ہوا ہے، بقیہ چیزوں کے اعتبار سے اس میں کنٹرول ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسانیت کے اندر جو روحانیت ہے، فرشتہ پن ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کا راستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام جو انسان کا بنتا ہے، اس رخ کی بات آپ کو ملے گی، اخلاق کی بات، اور جناب والا ایمان کی بات، اور قدر کی بات، اور جناب والا جو ہے تحمل اور صبر اور برداشت، اور اس کی بات اللہ کے لیے محنت کرنے کی بات، اللہ کی عبادت کرنے کی بات، ذکر کی، تلاوت کی، استغفار. جب کبھی آپ کسی نیک آدمی کے بارے میں گفتگو کریں گے، چاہے پیر پیغمبر ہو، چاہے اللہ والا ہو، چاہے کوئی نیک آدمی ہو، آپ کو یہی ٹاپک ملے گا. اس کی حیوانیت والے شعبے میں نہیں ہے وہ چیز، نہیں جا سکتا ذہن، کیونکہ وہ گیا تو آدمی کی قدر گھٹ جاتی ہے، اس کی حیثیت مجروح ہو جائے گی. وہ اللہ پاک ساری انسانیت کے بارے میں یہی چاہتے ہیں اصل میں، کہ یہ اسی وجہ سے اس کا پردہ ہے، اسی وجہ سے اس کا ستر ہے، اسی وجہ سے اس جسم کے اس حصے کو چھپانا فرض ہے. حتیٰ کہ مرد مرد کو نہیں دکھا سکتا، عورت کو تو بہت دور کی بات ہے، عورت عورت کو نہیں دکھا سکتی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو شعبہ ہوتا ہے، یہ مقصد اصلی اس کا یہ ہوتا ہے کہ روحانیت والا جو رخ ہے انسان کا، وہ پنپے پلے بڑھے، اور حیوانیت والی جو رخ ہے اس کا، وہ بقدر ضرورت اس میں ضرورت پوری ہو، توالد و تناسل کا سلسلہ چلے، اولاد کا سلسلہ چلے، اور ضرورت بھی انسان کی پوری ہو جائے. مگر یہ ہے کہ انسان جب نہیں سوچتا اس چیز کو، تو اس میں مکاری آتی ہے. اس مکر کے اندر دیکھو، یہ آج تک یہ ہو رہا ہے کہ اپنے مکر سے کام بھی پورا ہو جائے جو بدتمیزی کا، حیوانیت کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نہ ہو کہ صاحب ہم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، ہم نے تو اپنا ٹکلا کر لیا ہے، سر منڈا دیا ہے، اب ہم بال دکھائی نہیں رہے ہمارے، اب جو چیز دکھ رہی ہے لوگوں کو وہ ہمارے بال نہیں ہیں، دوسروں کے بال ہیں، آرٹیفیشل بال ہیں. تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو پچھلی قوموں نے جو کیا، یہ قوم بھی اللہ کے دین کے ساتھ ویسا کرنے والی ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ویسا کرنے والی ہے، اللہ کے حکموں کے ساتھ ویسا کرنے والی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اللہ سے کون ہوشیاری کر سکتا ہے، اللہ سے کون گیم کھیل سکتا ہے، ان سے کون سیاست کر سکتا ہے؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہیں، وہ تو مخفی جذبات کو تک جانتے پہچانتے ہیں. اس وجہ سے حق تعالی شانہ نے ان کے واقعات بہت زیادہ تفصیل سے امت کو بتائے کہ دیکھو انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ میں یہ کیا، کتاب کے ساتھ میں یہ کیا، احکام کے ساتھ میں یہ کیا. اور پھر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خصوصی معاملات فرمائے، جس سے اللہ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی حفاظت، اللہ پاک کا سسٹم اور نظام، اور اللہ تعالیٰ کا منشا کس سے کیسے پورا ہوتا ہے، کیسے دور دور سے اللہ پاک آیا کرتے ہیں اپنے ارادے کو پورا کرنے کے واسطے، کیسے جال بچھاتے ہیں اپنے ارادے کو پورا کرنے کے واسطے، وہ چیزیں سمجھائی گئیں. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جگہ جگہ آپ کو ملے گا، اور اس کے حصے ہیں. کہیں ایسا ہے جیسے 20ویں پارے میں جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے ہے، وہ ان کی پیدائش کا مضمون ہے شروع سے، کہ جب پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہونے سے پہلے کیا نظام تھا ان کے، جب پیدا ہوئے تو کیسے ہم نے ان کی حفاظت کی، کیسے فرعون کے گھر حفاظت کے ساتھ پہنچایا، کیسے فرعون کے گھر ان کی پرورش کی، کیسے پھر وہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس میں ان کو بھیجا، اور ویسے کہاں کیسے ان کا ایک 8-10 سال کا وقت وہاں گزرا، اور پھر وہاں سے جب واپس آئے تو ان کو نبوت ملی. یہ مضمون آپ کو سورہ قصص میں ملے گا شروع میں. اس سے پہلے جو ہے، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت لینے کے بعد فرعون کے پاس آئے، تو فرعون سے جو گفت و شنید ہوئی، جو مناظرے ہوئے، ایک مرتبہ تو نہیں ہوئی، دسیوں مرتبہ ہوئی، کیونکہ بار بار تبلیغ کی جاتی تھی. تو جس قسم کی حجت وہ کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اور جو باتیں وہ بناتا تھا، اور قوم موسیٰ، فرعون کی قوم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لانے کے لیے جو حیلے کرتی تھی، جو تدبیریں کرتی تھی، جو مقابلے انہوں نے کیے، جو چیلنج انہوں نے کیا، چیلنج کو قبول کیا موسیٰ علیہ السلام کے، وہ واقعات تفصیل سے اس میں بیان کیے گئے ہیں. ایسے آخر میں دوسری جگہوں پر حق تعالی شانہ نے جزوی واقعات بیان فرمائے. جزوی واقعات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جیسے آسمان سے بادل ہمیشہ رکھا ہوا تھا ان کے سر پر، چھت کا انتظام نہیں تھا تو چھت کے لیے سایہ فگن کا کیا ہوا تھا ان کو، بارش ان کے لیے ہو جایا کرتی تھی، پانی پینے کی ضرورت پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہوا تھا کہ پتھر پہ اپنی لاٹھی مارنا، اس میں سے چشمے نکلیں گے، بارہ بارہ چشمے پتھر میں سے نکلتے تھے، ایک دم بارہ فوارے پھوٹ پڑتے تھے، کیونکہ وہ بارہ قومیں تھیں، بارہ قبیلے تھے، وہ ہر ایک کو پینے کے لیے الگ انتظام تھا. ایسا ہمارا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پر راستہ پار کرنے کے لیے تو بارہ راستے اس کے اندر بن گئے تھے، اور پانی بارہ جگہوں سے ٹوٹ کر پیس پیس ہو گیا تھا. یہ بھی نہیں ہے کہ پانی ایک طرف سے رک گیا ہو، نہیں، بارہ راستے بنے تھے باضابطہ. اس کا مطلب یہ کہ انٹینشنلی ہوا، کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہوا تھا. ہوتا نا کہ کوئی وجہ ہوگی ہوگی جس کی وجہ سے یہ لوگ پار ہو گئے، نہیں، ایک قبیلے کے لیے ایک راستہ، ایک قبیلے کے لیے ایک، کے لیے ایک، اس طریقے سے بارہ راستے اس کے اندر بنے تھے. ایسے ہی من و سلوہ اللہ پاک نے ان کے لیے اتارا تھا. ایسے جزوی واقعات جو ان کے ساتھ ہوئے اللہ پاک کی قدرت کے، وہ بیان فرمائے گئے ہیں. مجموعہ ان سب سے یہ بتانا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے ساتھ کتاب پر عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور جن کو کتاب دی گئی ہے وہ کتاب کے ساتھ تمسخر کریں، استہزاء کریں، احکام کو توڑیں مروڑیں، دو شکلیں ہیں، ایک یہ کہ حکم توڑ لینا آگے پیچھے کر کے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ حکم سے روگردانی کرنا، یعنی نہیں کرنا، اس کو نہیں ماننا. پھر اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، قبول کرنا کہ ہاں یہ میں فرض مانتا ہوں لیکن میری کمزوری کوتاہی ہے، میں نہیں کرتا، وہ بھی بری بات ہے، وہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے. اور ایک یہ کہ میں اس حکم کو مانتا ہی نہیں، کہ یہ کیا چیز ہے، یہ خامخواہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ. تو اگر حکم کو مانتا ہی نہیں آدمی تو اسلام سے نکل جاتا ہے، نبی کو مانتا ہی، نبی کی بات کو مانتا ہی نہیں تو اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن مانتا ہے، ماننے کے بعد عمل نہیں کرتا ہے تو وہ بغاوت، وہ فسق و فجور میں ہے، وہ بغاوت میں نہیں، وہ فسق و فجور میں ہے. فسق و فجور والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ سزا کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک آدمی کسی گورنمنٹ کو مانے ہی نہیں تو وہ بغاوت ہے. ان کے ساتھ میں جرمانے ارمانے نہیں ہوا کرتے، ان کو فنش کر دیا جاتا ہے، ان کا علاج شوٹ کر دینا ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دینا ہے. اور ایک یہ ہے کہ رول توڑنا، قاعدے قانون توڑنا، کسی حکومت کے قانون کو مان لے آدمی لیکن کسی وجہ سے اسپیڈنگ زیادہ کر دی، کسی وجہ سے ریڈ لائٹ پہ سے گاڑی نکال دی، کسی جگہ پارک غلط کر دیا، کسی جگہ کوئی اور کوئی قانون توڑ دیا، اس کو بغاوت شمار نہیں کرتے، اس کو فسق و فجور شمار کرتے ہیں، نافرمانی شمار کرتے ہیں، اور اس کے لیے سزا ہوتی ہے، مالی سزا ہوتی ہے، جانی سزا ہوتی ہے، تھوڑی بہت جیل ہو جاتی ہے بعض صورتوں میں، بعض صورتوں میں جرمانہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسے احکام دین کے اندر بھی ہے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے سمجھانے کے لیے امت کو یہ واقعات بیان فرمائے. اس لیے ہم سب کو اصلاً جو ذہن بنانا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا، اور جو کتاب ہمیں دی گئی ہے اس کتاب کا پورا احترام، عقیدے کے اعتبار سے بھی ہو، زبان سے بھی ہو، اور اس کتاب کا پورا احترام اپنے عمل سے بھی ہو. کتاب کو حفاظت کرنے کا بھی احترام، کتاب کی تعلیم کی اشاعت کا بھی احترام اور اہتمام، اور کتاب پر عمل کرنے کی صورتوں میں جو مجاہدے آدمی کو پیش آتے ہیں، تکلیف ظاہر ہے، نماز پڑھنا ایسے وقتوں میں جب دن چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے بڑا مجاہدے کا سبب ہوتا ہے، پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے نظام آدمی کے، سونے کا، جاب کو جانے کا، جاب سے آنے کا، گروسری کا، آلہ کا، بلا کا، بیوی بچوں کو ٹائم دینے کرنے کا، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. آج جو پڑھا گیا ہے اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے، میں دین پر عمل کرنے میں جتنا تم کو تکلیف ہوتی ہے، قاعدہ اس کا یاد رکھ لیجئے کہ اتنا تمہارا بھلا ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ تفصیل سے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کس میں بارے میں، ایک جگہ پر، کہ جو تکلیف اور مجاہدہ اور مشقت تم کو دین پر چلنے میں پیش آ رہی ہے وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے، اس میں تمہارا بھلا ہے، اس میں تمہیں بہت زیادہ بینیفٹس ملنے والے ہیں. ہمارا اس میں نہ تم کو آرام دینے میں کچھ فائدہ ہے، نہ تم کو تکلیف دینے میں کچھ فائدہ ہے. ہاں، چونکہ دین عالمی ہے تو احکام بھی عالمی ہے، تو عالمی ہونے کی وجہ سے سب کی رعایت پیش نظر ہوتی ہے، کبھی کسی کے لیے کچھ، کبھی کسی کے لیے کچھ. اب ہمارے لیے اتنے لمبے روزے ہو گئے، آسٹریلیا والوں کے لیے اتنے چھوٹے روزے ہو گئے، وہاں اپنے ہمارے ظہر سے بھی پہلے کے ٹائم میں روزہ ختم ہو جا رہا ہے، 9 گھنٹے کا روزہ ہے وہاں پہ، اب ہمارے پاس 17-17.5 گھنٹوں کا ہو گیا ہے، کہیں 21 گھنٹوں کا روزہ ہے، اور جہاں آج کل 21 گھنٹوں کا روزہ ہے کبھی ان کے پاس 4 گھنٹوں کا بھی روزہ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے یہ. تو فرمایا دین پر، چاہے نماز میں، چاہے روزے میں، چاہے زکوٰۃ میں، فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اصل ان کے مال میں ہی اضافہ ہونے والا ہے، اور وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو جب پورا کیا جاتا ہے تو ان کے مال میں ضرور اضافہ کیا جاتا ہے. یہ عبادت تھا, اس میں ایک آیت کے اندر اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. تو غرض یہ ہے کہ عمل کرنے کے اندر جو مجاہدہ پیش آتا ہے, تکلیف پیش آئے گی, اس تکلیف کا فائدہ عمل کرنے والے کو ملنے والا ہے. اس لیے گھبراؤ نہیں, پریشان مت ہو, بلکہ جتنا زیادہ العمل بقدر المشقہ, جتنا زیادہ تمہیں کسی عمل میں مجاہدہ پیش آئے گا عمل کا ثواب الگ ملے گا, مجاہدے کا ثواب الگ سے ملنے والا ہے. حتیٰ کہ ایمان والے کو دین پر عمل کرنے میں بخار آ جائے, اس کو درد ہو جائے, اس کو کام کرنے کا دوران چوٹ لگ جائے اور کوئی بات اس کے ساتھ پیش آئے, اس کا ثواب الگ سے دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ آدمی اس دین کے کام کو کر رہا تھا, اس میں اس کے ساتھ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. یہ مضمون گویا بہت یعنی متفرق انداز میں حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا ہے. ایک اور بات بہت ہی اہم بیان کی گئی, ایک دو تین منٹ میں اس کو سنا کے ختم کرتا ہوں. وہ بیان جو اس سے پہلے بھی عام طور پر بیانوں وغیرہ میں بھی چیز آتی ہے, بہت دھیان رکھنے کی ہے. ہمارا جو جسم ہے وہ جسم ایک روحانی سسٹم سے جڑا ہوا ہے جس کا ہمیں علم نہیں تھا, وحی کے ذریعے سے بتایا گیا. بظاہر تو ہم یہ کہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارا تعلق کسی اور سے نہیں ہے, ہمارا تعلق پوری کائنات سے ہے. اور ہمارے جسم سے جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں وہ بٹن ہیں اصل میں, اور ان کا کنیکشن ہے بہت گہری چیزوں کے ساتھ میں. آخرت کے ساتھ تو ہے ہی, دنیا کے ساتھ میں بھی ہے. یہاں 21 پارے میں ایک رکوع میں اس مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ جو سیلابوں کا آنا, طوفانوں کا آنا, زلزلوں کا آنا, اور جناب والا کہیں قحط سالی کا آ جانا, اور بر و بحر کے اندر جو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, نظام عالم کے اندر جو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, یہ سب تمہارے عملوں سے کنیکٹڈ ہے. جیسے بندوں کے عمل ہوتے ہیں ویسے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے انسان کا جو اصل سرمایہ ہے وہ عمل ہے. ہمارا دیکھنا ایک عمل, بولنا ایک عمل, سننا ایک عمل, چلنا ایک عمل, پکڑنا ایک عمل, سوچنا ایک عمل, چاہنا ایک عمل, دل میں کسی چیز کا ارادہ کرنا ایک عمل, محبت کرنا ایک عمل, نفرت کرنا ایک عمل, لڑائی ایک عمل, دوستی ایک عمل, خوشی ہماری ایک عمل, غم ہمارا ایک عمل, یہ ہمارے اعمال ہیں اور ان کے بہت ہی گہرے تعلقات ہیں. آخرت کے اعتبار سے تو اتنا گہرا ہے یہ کہ یہ فرمایا, بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیج ہے اصل میں جو ہم بوتے ہیں, جو درختوں کی شکل کے اندر, پھل کی شکل کے اندر کل قیامت میں سامنے آنے والا ہے. اور بظاہر بیج میں اور پھل میں دیکھنے میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا. اب برگد کا درخت ہے, اس کے آپ بیج لے لیجئے, بالکل رائی کے دانے کی طرح سے ہوتا ہے, اس کا بیج چھوٹا سا ہوتا ہے, ذرا سفید سا, مگر اس کے اندر کتنے برانچز چھپے ہوئے ہیں, کتنے پتے چھپے ہوئے ہیں, کتنی اونچائی چھپی ہوئی ہے, کتنی موٹائی چھپی ہوئی ہے, اور جانے والا پھر اس کے اندر کتنے پھل چھپے ہوئے ہیں. ایک برگد کے درخت کو ہزاروں لاکھوں پھل رکھتے ہیں ایک ایک موسم میں, کیونکہ چھوٹے 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 ہوتے ہیں وہ, اور اس کی پارمبیاں جب نکلتی ہیں تو اس کے پھل, اس کی جو برانچز ہوتی ہیں وہ خود اتنی موٹی موٹی ہوتی ہیں کہ اس کی اماں کو انہیں سمجھ میں نہیں آتی ان کی, یہ بیٹیاں اتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں. ہم نے خود ایسے درخت دیکھے ہوئے ہیں, خود ہمارے انڈیا میں ایک درخت ایسا پایا جاتا ہے برگد کا جس کے نیچے 100 گاڑیاں ٹھہر سکتی ہیں, ایک ہی درخت ہے وہ, اس کے نیچے 100 گاڑیاں ٹھہر سکتی ہیں, مگر اس کی برانچز زمین میں جا کے گڑ گئی ہیں اور پھر وہاں سے پھر پھوٹی ہیں, پھر دوسری جگہ جا کے گڑ گئی, پھر وہاں سے پھر پھوٹی ہیں. تو ایسا لگتا ہے جیسے پلروں کا ایک مکان بنا دیا گیا ہے بہت بڑا, ایسا یہاں سے وہاں تک ہے. بعد اب تو حکومت اس پہ پیسے بنا رہی ہے, ٹکٹ وکٹ لگا دیا ہے اس کو دیکھنے کرنے کا. ایک رائی کے ایک درخت, ایک دانے کے اندر ایک پورا کا پورا درخت چھپا ہوا ہے. آم کے ایک بیج کے اندر پورا کا پورا درخت چھپا ہوا ہے. نیم کے ایک بیج کے اندر پورا کا پورا درخت چھپا ہوا ہے. تو جیسے بیج میں اور درخت کے اندر جوڑ ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا, اور بیج میں وہ سب کچھ ہے, ایسے ہمارے عمل بیج ہیں اور آخرت میں اس کا پھل آنے والا ہے. اور اس دنیا میں جو حالات ہوا کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں, اس وجہ سے اس پر اس کا اثر ہوا کرتا ہے. اس لیے مال ہمارا سرمایہ نہیں ہے, مال سے عمل بنانا یہی ہمارا سرمایہ ہے. دنیا ہمارا سرمایہ نہیں ہے, اس دنیا کو عمل کا ذریعہ بنا لے کے عمل بنا لینا یہی ہمارا سرمایہ ہے, تعلقات ہمارے سرمایہ نہیں ہے. اسی لیے یہ سمجھایا گیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں بیکار ہم نے پیدا کیا, اور یہ مت سمجھو کہ جب ہم نے تمہیں ایک مقصد سے پیدا کیا تو اس مقصد میں تم کو کھنگالیں گے نہیں, تم کو جھٹکیں گے نہیں کہ تم پکے ہو کہ کچے ہو, حالات تمہارے اوپر ایسے آئیں گے کہ تمہارے ایمان کو بھی جانچا جائے گا. اور ایمان اور اعمال کے لیے پیدا کیا گیا, اور وہ ایمان اور اعمال اللہ کی بندگی کی نسبت پہ ہونا ہے, ہم بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ بات اس 22 پارے یا 21 پارے میں خصوصیت سے بہت کھول کے اللہ پاک نے سمجھائی ہے. اللہ تعالی شان رحم مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.